بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، جي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیکھو محبت الہی پر بات چل رہی ہے، اس کے اندر جو اسباب محبت تھے چھ وہ ہو گئے. اب آگے ایک بات بتا رہے ہیں کہ عبادات کے اندر ذوق اور شوق مطلوب نہیں. آج ہر انسان عبادت کرتا ہے، اس کو سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے نماز کے، نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، شوق نہیں ہو رہا ہے. خالی نماز نہیں، کوئی بھی ذکر دو، قرآن کی تلاوت دو، اسی طریقے سے کوئی نیکی پر لانے کو، تو اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے. تو اس پر بات ہے. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ مجھے اس کا بڑا شوق ہے کہ کسی طرح ہو اللہ تعالی کی محبت میں بے چین رہوں. میں کیسا بھی ہوں لیکن اللہ کی محبت میں بے چین رہوں. تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اس بے چینی میں چین رہے. جی، تو بہرحال حضرت والا کا یہ جواب جو ہے کہ بے چینی میں چین رہے، اگر جواب نہ پڑا ہوتا تو ذہن اس طرف جاتا کہ حضرت والا جواب میں تحریر فرمائیں گے کہ شرعاً یہ کوئی مطلوب بات تو نہیں کہ آدمی بے چین رہے. محبت میں یہ تو مطلوب نہیں کہ بے چین رہے، محبت تو ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر ان صاحب کو یہ جواب نہیں دیا. بات دراصل یہ ہے کہ یہ طبیب کا کام ہوتا ہے، طبیب ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آنے والے مریض کی حالت کے مناسب نسخہ تجویز کرے. آنے والے مریض کی حالت کے مناسب نسخہ تجویز کرے، یہ نہیں کہ بس ایک ہی نسخہ سب مریضوں کو گھوٹ کر پلا رہا ہے. اس لیے کہ مریض کے حالات کے مناسب ہر مریض کی دوا اور علاج میں فرق ہوتا ہے. مریض کی حالات کے مناسب ہر مریض کی دوا اور علاج میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح ایک مرشد کامل کا کام بھی، شیخ کامل کا کام بھی یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس آدمی کے موجودہ حالات میں یہ بات اس کے مناسب ہوگی یا نہیں. یہی ملکہ اللہ تعالی مرشد کامل کو عطا فرماتے ہیں، یعنی یہ بات اور اس کے اندر مہارت اللہ تعالی مرشد کامل کو عطا فرماتے ہیں، یعنی شیخ کامل کو. اور ہم جب اس مرشد کامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے حالات کے لحاظ سے جواب دیتا ہے. تو ابھی حضرت تو مرشد کامل تھے، مرید نے جب پوچھا ہے تو اس کے حالات کے مطابق جواب دیا. یہی جواب ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. یہاں پر حضرت والا نے اس خط کے جواب میں یہ نہیں لکھا کہ تمہیں یہ بے چین ہونے کا شوق کیوں پیدا ہوا، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ جواب کیوں نہیں لکھا. اس کی وجہ غالباً یہ ہے، واللہ سبحانہ اعلم، کہ حضرت والا نے یہ محسوس فرمایا کہ اس آدمی کے دل میں جو یہ شوق پیدا ہوا ہے یہ بھی اس شخص کے حق میں ایک وارد قلبی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک آیا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں بے چین رہوں. تو یہ اس نے نہیں کیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا ہے. اور حضرات صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من جانب اللہ قلب پر جو واردات ہوتے ہیں ان واردات کی ناقدری نہ کرو. واردات سمجھ گئے، جو اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی جاتی ہے اس کو واردات کہتے ہیں. تو اس میں بھی جب انسان مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کو بھی اللہ تعالی وارد کرتے ہیں، یعنی اس کے دل میں ڈالتے ہیں اس کی بیماری کو یہ دوا دے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ شیخ کامل کے دل میں بھی جب مرید آتا ہے تو اس کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے. تو فرمایا یہ جو اس کے دل میں جو بات آئی تھی کہ میں بے چین رہوں، تو انہوں نے سمجھا کہ من جانب اللہ ہے. تو اس واردات کی ناقدری نہ کرو، اس لیے کہ یہ واردات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہوتے ہیں. اگر اس مہمان کی خاطر تواضع کرو گے، یعنی جو اللہ کی طرف سے دل میں آیا ہے اس پر محنت کرنا چاہیے، تو یہ مہمان بار بار آئے گا. اور اگر تم نے اس مہمان کی خاطر تواضع نہ کی بلکہ ناقدری کر دی، تو یہ مہمان روٹ کر بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا. اب اگر شریعت میں تو چین مطلوب ہے، شریعت میں بے چینی مطلوب نہیں ہے، چین مطلوب ہے. اب اگر اس شخص کو جواب میں یہ لکھ دیتے کہ تیرا اس بے چین رہنے کا خیال درست نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ وارد، یہ جو بات اس کے دل میں آئی تھی، اس کی مخالفت کرنے سے اس کا نقصان ہوتا اور آئندہ یہ واردات بند ہو جاتے. اور اگر جواب میں اس کی ہمت افزائی فرماتے کہ یہ بے چینی کا حاصل ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے چینی عطا فرما دے، تو یہ جواب شریعت کے خلاف ہوتا. اگر یہ کہتے ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں محبت میں بے چین عطا فرما دے، تو فرمایا یہ شریعت کے خلاف ہوتا، اس لیے کہ شریعت میں بے چینی مطلوب نہیں. شریعت میں بے چینی مطلوب نہیں، شریعت میں تو چین اور اطمینان کا حصول مطلوب ہے. قرآن کریم میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، یعنی اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. تو لہذا شریعت میں مطلوب نہیں کہ کوئی آدمی بے چینی کو اپنا مقصود بنا لے، بلکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اطمینان اور چین کو مقصود بنائے. اسی لیے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسالک رحمتا من عندک تجمع بها امری وتلم بها شعثی، یعنی یہ اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کے نتیجے میں مجھے جمعیت خاطر اور سکون حاصل ہو، اور میری پراگندگی، یعنی جو میرا دماغ ادھر ادھر چل رہا ہے، میری پراگندگی کو جمعیت سے بدل دیجیے. معلوم ہوا کہ شریعت میں اطمینان اور چین مقصود ہے، بذات خود بے چینی مقصود نہیں. تو اگر میں کہتا کہ اللہ تمہیں بے چین کر دی اس کی محبت میں، تو یہ شریعت کے خلاف ہوتا. تو عجیب و غریب جواب. بہرحال اگر اس خط کا جواب میں پہلی بات لکھ دیتے تو طریقت کے خلاف ورزی لازم آتی، یعنی تمہیں بے چینی کا جذبہ کیوں پیدا ہو، اس کو رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ لکھ دیتے تو طریقت کے خلاف وہ ورزی لازم آتی، اور اگر دوسری بات لکھ دیتے تو شریعت کے خلاف ورزی لازم آتی. اس لیے حضرت والا نے بڑا عجیب جواب دیا، یہ دیا کہ مگر اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرو. دیکھو حضرت نے کیا جواب دیا، اس کو کہتے حکیم. کیا جواب دیا کہ اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اس بے چینی میں چین رہے. تو شریعت بھی ہو گئی، طریقت بھی ہو گئی، بے چینی میں چین رہے. اس لیے کہ بے چینی بذات خود مطلوب نہیں، بے چینی بذات خود مطلوب نہیں، بلکہ چین مطلوب ہے. لیکن وہ چین اللہ تعالی کی محبت کی بے چینی کے ذریعے حاصل ہوگی. سبحان اللہ، ارے سمجھے، وہ چین اللہ تعالی کی محبت میں، وہ چین وہ بے چینی کے ذریعے حاصل ہوگی. جب بے چینی اللہ کی محبت میں جب انسان بے چین ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چین دیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ ساتھ میں دعا کرو کہ بے چینی میں چین رہے. لیکن وہ چین اللہ تعالیٰ کی محبت کی بے چینی کے ذریعے حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضطراب ہو اور اس اضطراب ہی میں اسے چین مل جائے گا. یعنی ایک انسان اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، کبھی گھر میں آ رہا ہے، کبھی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، کبھی دعائیں کرا رہا ہے، کبھی حرم میں جا رہا ہے. اب یہ بے چین ہے کہ نہیں؟ اس بے چینی کے اندر ہی اللہ اس کو چین دے دیتے ہیں، پھر یعنی اللہ مل جاتا ہے، اللہ مل جاتا ہے چین ہو جاتی. تو پہلے تو بے چینی ضروری ہوتی. تو اس لیے حضرت نے کیسا جواب دیا؟ فرمایا اس بے چینی کے ذریعے چین حاصل، ہم اضطراب سے حاصل قرار کر لیں گے، ہم اضطراب سے حاصل قرار کر لیں گے، یہ جبر ہے تو اسے اختیار کر لیں گے. یہ اضطراب، اضطراب یعنی بے چینی، اضطراب بذات خود مقصود نہیں، لیکن یہ اضطراب بعض اوقات قرار پر منتج ہوتا ہے، یعنی یہ اینڈ میں چین آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے، قرار یعنی چین. جو آدمی اس راستے سے گزرا نہ ہو، جو اس محبت کے راستے میں چلا نہیں ہے، اس کو پوری طرح اس کا ادراک اور احساس اور فہم نہیں ہو سکتا. یہ تو یہ راستہ ہے کہ اس راستے میں جو چلا نہیں ہے تو وہ جلدی سے سمجھ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ابتدا محبت میں، ابتداء محبت میں تو جوش و خروش، ابال اور بے چینی ہوتی ہے. ابتداء محبت میں جوش و خروش، ابال اور بے چینی ہوتی ہے، پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس بے چینی کے اندر چین آ جاتا ہے. اسی لیے حضرت والا نے جواب تحریر فرمایا. تو سمجھ میں آ گیا. تو اللہ، تو حضرت والا نے جواب فرمایا بے چینی میں دعا کرو اللہ چین دے دے. آگے سنو، اس سے پتا چلا کہ دوسروں کی اصلاح کا کام، اس سے پتا چلا کہ دوسروں کی اصلاح کا کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں، دوسروں کی اصلاح کا کام ہر ایک کے بس کی بات نہیں. جی، کہ بس چند اصطلاحات یاد کر لی اور لوگوں کی اصلاح کرنی شروع کر دی. اس لیے کہ یہ بڑا نازک کام ہے اصلاح کرنا. جیسے ڈاکٹر ہی، بھئی ڈاکٹر بننا ہر آدمی دوا نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو مستقل اس کا کورس کرنا پڑا. ایسے ہی روحانی ڈاکٹر، اصلاح کرنا، اصلاح کرنا یعنی روحانی بیماریوں کا علاج کرنا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بڑا نازک کام ہے. کسی شخص کے لیے یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے کیا بات اس وقت فائدہ مند ہوگی، یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹرمینولوجی ہے نا، انگلش میں کہتے، اس کو کہتے اصطلاحات. کہ چند تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لیا تو تھوڑی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے، کر سکتا ہے. فرمایا یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے کیا بات اس وقت فائدہ مند ہوگی، بڑا مشکل کام. اسی واسطے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ خلافت اس طرح سستی نہیں بٹتی تھی. خلافت جو ملتی ہے نا وہ سستی تھوڑی ہے، سستی نہیں بٹتی تھی کہ جو آیا اور تھوڑا ذکر کیا اس کو خلافت دے دی. یعنی ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ، خلافت کہتے ہیں سرٹیفکیٹ. جیسے ایک ڈاکٹر اپنی پڑھائی پوری کر کے، پریکٹس کر کے گورنمنٹ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے، ایسے ہی ایک انسان اپنی علاج کراتا ہے، کرانے کے بعد اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے مشائخ اس کو بھی خلافت دیتے. اس سرٹیفکیٹ کا نام ہے خلافت. اب سمجھ میں آ گیا، خلافت یعنی اب تم بھی لوگوں کا علاج کر سکتے ہو. اب ان کی سرٹیفکیٹ کی وجہ سے، ان بزرگوں کی اجازت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک مدد ڈال دیتے ہیں. اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہوتی ہے. تو فرمایا خلافت اس طرح سستی نہیں بڑھتی جیسا کہ بعض مشائخ کے ہاں رواج ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو خلافت دے رہے. بعض لوگ کر دیتے ہیں حسن زنگ کی بنا پر, جو آ رہا ہے اس کو خلافت دے رہے. کسی کو دیکھا کہ وہ نماز وغیرہ پڑھنے لگا ہے, اس کے اندر کچھ خوشی خضو پیدا ہو گیا اور کچھ ذکر و اذکار کرنے لگا ہے, بس جا تو بھی خلیفہ. ہمارے حضرات کا یہ مزاج نہیں تھا. آج بعض مشائخ ہر ایک کو خلافت دیتے جا رہے ہیں, جا تو بھی خلیفہ, اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی. نہیں, خلافت بہت ایک ذمہ داری کا کام ہے. اس میں کتنا اللہ سے مانگنا پڑتا. ہمارے مشائخ جو دیتے تھے حضرت تھانوی, تو بہت ہی اس پر سوچ سمجھ کر اس کو ہر طرح کے سے دیکھنے. اس لیے حضرت تھانوی کے خلفاء بہت کم تھے, لیکن جن کو خلافت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے زبردست کام لیا, تو دیکھ کر دیتے تھے. فرمایا بس جا تو بھی خلیفہ, تو بھی خلیفہ. یہ سستی تھوڑی ہے. آج کسی نے اگر ہماری خدمت کر لے, چل تو میرا خلیفہ, تیرو اجازت دے دی. آج کل تو خلافت بھی بکتی ہے. خیر, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سے ڈاکٹر بننے کے لیے صحت مند ہونا کافی نہیں ہے. دیکھو, ڈاکٹر بننے کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے صحت مند ہونا کافی نہیں کہ بھائی بہت تندرست ہے اس لیے اس کو ڈاکٹر بنا دو. نہیں, یہ مزاج کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ خود درست ہو جانا, خود درست ہو جانا اور بات ہے, اور دوسروں کا علاج کرنا اور بات ہے. یعنی خود کا نیک ہو جانا یہ خلافت کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی نیک ہے چلو اس کو خلافت دے دو. نہیں, خود کا نیک ہونا یہ اور بات ہے, پھر دوسرا دوسروں کو نیک بنانا, دوسروں کا علاج کرنا, دوسروں کی ساری باتوں کو برداشت کرنا اور اس کو پی جانا اور اس کے عیوب کو دوسرے میں نہ اچھالنا, یہ ہے اصلاح کے لیے ضروری. تو یہ اور چیز ہے, دوسروں کا علاج کرنا اور بات ہے. ہر صحت مند شخص ڈاکٹر نہیں ہوتا, ہر صحت مند شخص ڈاکٹر نہیں ہوتا. صحت مند شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, بہت تندرست ہے. لیکن وہ صحت مند دوسرے بیمار کا علاج کر دے, یہ ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں. صحت مند ہے لیکن دوسرے کا علاج نہیں کر سکتا. علاج کے لیے مستقل ضروری ہے, اس کی الگ پڑھائی, اس کے لیے الگ جسمانی ڈاکٹر کے لیے بھی, روحانی ڈاکٹر کے لیے. اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے. تندرست ہو گئے تو دوسروں کا علاج کرے نہیں, بلکہ علاج کرنے کے لیے, ڈاکٹر بننے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے, پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اب تک جا کر اس کو مطب کھولنے کی, پھر جب جا کر اس کو مطب ڈسپینسری کھولنے کی اجازت ملتی ہے. جی, تو فرمایا اس کو پڑھنا پڑتا ہے, پاپڑ بیلنے پڑتے, یعنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے, دماغ لگانا پڑتا ہے, جب جا کے اس کو اجازت ملتی ہے کہ تم اب جا کے دوا خانہ کھولو. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو بالکل تندرست ہوں, میری ساری رپورٹ درست ہے, میرا سارا جسمانی نظام درست ہے, لہذا میں ڈاکٹر بننے کے لائق ہوں. یا کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے آئے, ڈاکٹر اس کا علاج کرے, کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس آیا اور ڈاکٹر اس کا علاج کرے, اور جب وہ شخص 100% بالکل تندرست ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ تم بھی ڈاکٹر بن جاؤ اس لیے کہ تم اب تندرست ہو گئے ہو, کیا ہوگا ایسا بھائی؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں. خلافت ایک شہادت اور گواہی ہے, یاد رکھو. خلافت جو ہے وہ ایک شہادت اور گواہی ہے. یہی حال یہاں ہے کہ شیخ کے پاس ایک آدمی اپنی اصلاح کے لیے آیا. آج تمہیں خلافت کا پتہ ہے کہ نام تو سنا ہے, بولے خلیفہ ہے فلاں کے خلیفہ ہے, تو خلافت کیا ہوتی ہے تو ڈاکٹر ہی سمجھ گئے نا, بس ایسا ہی سیم ہے. خلافت ایک شہادت اور گواہی ہے. یہی حال یہاں ہے کہ شیخ کے پاس ایک آدمی اپنی اصلاح کے لیے آیا. شیخ کے پاس, ہاں, اللہ تعالیٰ نے روحانیت اتنی ضروری رکھی ہے کہ اللہ نے اس کا علاج بھی فری رکھا ہے, اس کا علاج بھی فری رکھا ہے. ہمارے تمام مشائخ کے پاس جاؤ, तुम्हारा कोई चार्ज नहीं करते और पूरी डिग्री दे देते हैं, सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, इस पढ़ाई के लिए कोई खर्चा भी नहीं। और डॉक्टरी पढ़ो तो पता नहीं कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, कितने दाखले लेने पड़ते हैं और कितना लाखों रुपया खर्च करके एक डॉक्टर बनता है। लेकिन क्योंकि रूहानियत इंसानों की इस्लाह बहुत जरूरी है, तो हमारे मशाइख उसमें कोई नहीं बल्कि अपना खर्च करके लोगों को सिखाते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं जाके खिदमत करो, और वही कहते हैं फ्री में खिदमत करो। क्योंकि जरूरत, जैसे हवा जरूरत की चीज है, अल्लाह ने फ्री रखा है, ऐसे इस्लाह की जरूरत है तो अल्लाह ने इसके लिए भी फ्री रखा है कि हर आम और हर खास आदमी ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढे जो रूहानी डॉक्टर है, उनके पास बैठे और अपनी बेचैनी का इजहार करे, अपनी परेशानियों को बताए और इंशाल्लाह उनके जरिए से इलाज शुरू करेगा तो अल्लाह ताला उसको जरूर शिफा देंगे। जी नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से होते हैं ना डॉक्टर, तो अल्लाह उनको पेमेंट दे रहा है ना, फ्री थोड़ी, क्योंकि सरकारी, ये सरकारी डॉक्टर है। सरकारी डॉक्टर में क्या होता है, बजाहिर डॉक्टर फ्री काम कर रहा होता है लेकिन सरकार की तरफ से होता है, इसलिए सरकार उसको दे रही होती है। क्यों कि वो तो फ्री हॉस्पिटल है, हर एक इंसान जाएगा, लेकिन सरकार उसको पीछे दे रही है। तो ये भी हमारा जो हॉस्पिटल है वो फ्री है, सरकार की तरफ से है, वो सरकार हमें सब दे रही है पीछे से। वो मकान भी दे रही है, वो खाने पीने का खर्च भी दे रही है, वो हर फैसिलिटी सरकार दे रही है जिस सरकार ने हमें बिठाया, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है, इसलिए फ्री है असल में। तुम समझोगे कुछ नहीं मिल, नहीं नहीं मिलता, अल्लाह का शुक्र है। अब सरकारी नौकरी की वैल्यू ज्यादा होती है, आपको पता है। आज हर इंसान चाहता है कि मैं सरकार का डॉक्टर बनूं, सरकार में सर्विस मिले, गवर्नमेंट सर्विस मिले। गवर्नमेंट सर्विस के लिए पता नहीं कितना कितना पापड़ बेल के उसको गवर्नमेंट सर्विस मिलती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें गवर्नमेंट सर्विस मिल चुकी है। जी ये अल्लाह का करम है, अल्लाह हरेक को नहीं देते। और हर चीज में मदरसा भी है, ये भी सरकारी मदरसा है, और इस्लाह के लिए भी है, जो रूहानी बीमारियों का इलाज है, जाहिरी बीमारियों का भी इलाज है कि जिसको शरीयत पढ़ाई जाती है, और रूहानी जिसके अंदर से बीमारियां दूर की जाती है। तो खैर बीच में आपने बात छेड़ दी तो ये बात आ गई। तो ये बता रहा था खिलाफत जो है वो एक शहादत है। तो फरमाया वो यही हाल है कि शेख के पास एक आदमी अपनी इस्लाह के लिए आया, शेख ने उसके हालात की इस्लाह की, वो इत्तिबाए सुन्नत की तरफ आ गया, उसकी नमाज दुरुस्त हो गई, उसका रोजा दुरुस्त हो गया, तो महज इन आमाल के दुरुस्त होने से वो खिलाफत का अहल नहीं बन जाता। और खिलाफत का मतलब है दूसरे के इलाज करने की सलाहियत पैदा होना, याद रखो। खिलाफत का मतलब क्या है कि दूसरे के इलाज करने की सलाहियत पैदा होना। जब ये सलाहियत पैदा होती है, जब जाके गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेट देती है, उसी सर्टिफिकेट को खिलाफत कहा जाता है। और दूसरों का इलाज करना ये हरेक की बस की बात नहीं, इसलिए हमारे हजरत के यहां खिलाफत बहुत देखभाल के बाद जब पूरा इत्मीनान हो जाए उस वक्त दी जाती है। ये हजरत थानी रहमतुल्लाह ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत पीर जुल्फिकार साहब जो है बड़े हजरत, उनके पास भी यही चीज है, और वो बार बार कहते हैं जब तक पूरा इत्मीनान, बल्कि कहते हैं कि हम देने में लेट तो करते हैं लेकिन जल्दी नहीं करते। ऊपर से इशारा जब तक न हो, जब तक दिल में पूरा इत्मीनान न हो, अगर इत्मीनान हो गया तो फिर वो मौजूद नहीं है तो उसको बाकायदा बुलाकर जल्दी से देते हैं कि कहीं हमारी मौत ना जाए या कहीं उसकी मौत ना जाए, क्योंकि ये अमानत होती है और अमानत उसको दी जाती है, वरना कल कयामत के दिन पूछ लिया जाएगा अमानत तुमने दी क्यों नहीं, देने में इतना लेट क्यों किया। पर हमने अपने हजरत को देखा बाज मर्तबा वो आदमी वहां नहीं है, उसको बाकायदा कहा जाता है कि भाई तुम फुला सफर में फुला जगह पर, तो हमें जरूर मिलना। जब ये बुलावा होता है, कहा नहीं जाता, बस वो बुलाते हैं कि तुम्हें मैं जरूर मिलना। अब उनका मकसद क्या होता है कि उसके अंदर वो इस्तेदाद हो गई है, चाहे हजारों मील गायब है, लेकिन बुलाकर फिर उनको अपनी अमानत दे देते, क्योंकि कहते ये अमानत है। तो फरमाया दूसरों के इलाज करने की सलाहियत पैदा होना, दूसरों का इलाज करना है हर एक, इसलिए हमारे हजरत के यहाँ खिलाफत बहुत देखभाल के बाद जब पूरा इत्मीनान हो जाए उस वक्त दी जाती है। इसलिए कि खिलाफत देने का मतलब यह है कि मखलूक खुदा के सामने ये शहादत और सर्टिफिकेट देना है कि हमने उसको अच्छी तरह परख लिया है। खिलाफत देने का मतलब हमने उसको अच्छी तरह देख लिया है और जांच लिया है, और अब ये शख्स तुम्हारा रूहानी इलाज यानी तुम्हारे अमराज बातिनी का इलाज करने का अहल है। ये खिलाफत इस बात का सर्टिफिकेट देना नहीं है कि यह तंदुरुस्त है या मुत्तबे सुन्नत है या नेक है, इस बात का सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि इसके अंदर इसलाह करने के। इसलिए बहुत सारे लोग जो नेक है और उस दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको खिलाफत दी जाए, लेकिन इसलिए नहीं दी जा रही है कि इसके अंदर वो सलाहियत नहीं है जो दूसरों की इसलाह कर सके। सालेह तो है, मुसलेह नहीं है जी। अब समझ में आ गया, बहुत सारे अब वो लोग कहते हम इतने सालों से है, हमें क्यों नहीं मिल रहे दूसरे लोगों को मिल रहे। अब वो समझते नहीं है कि भाई तुम्हारे अंदर जिस दिन वो सलाहियत पैदा होगी कि तुम दूसरों की सलाह कर सकोगे तो दे देंगे, जब तक नेक है तो नेक है, आपका आगे चलाते जा रहे हैं, आ रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन वो सलाहियत होना जरूरी है कि दूसरों का इसलाह करना, ये हर एक में नहीं होती। ये खिलाफत उस बात की सर्टिफिकेट नहीं कि तुम नेक हो, लिहाजा जब तक ये इत्मीनान न हो जाए कि ये शख्स दूसरों के इलाज के लायक है और ये शख्स तालिबीन और इसलाह के लिए आने वालों को उनके मिजाज उनकी जरूरत के मुताबिक उसकी हाजत के मुताबिक नुस्खा तजवीज कर सकता है, उस वक्त तक ये शहादत देना जायज नहीं। उस वक्त तक ये देना जायज नहीं। तो मशाई बहुत सारे लोग अपनी इसलाह करने के लिए आए, उनकी इसलाह भी हो चुकी है, नेक भी बन चुके हैं, लेकिन खिलाफत इसलिए नहीं दी जाती कि भाई अभी तक उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है जो दूसरों का इलाज करे। अगर दे दिया वक्त से पहले तो हो सकता है इनकी नेकी भी बर्बाद हो जाएगी, यानी कहीं और पटरी पर चले जाएंगे, एक वो अलग चीज है। ये याद रखे, बहुत अजीब बातें बताई। बुजुर्गों के रंग मुख्तलिफ होते हैं, बुजुर्गों के रंग मुख्तलिफ होते हैं। बाद बुजुर्गों का ये रंग और मिजाज होता है कि जब उस शख्स को हम खिलाफत दे देंगे, बाद बुजुर्गों का देखो क्या तरीका होता है, वो समझते कि जब हम इस शख्स को खिलाफत दे देंगे तो अल्लाह ताला उसको काबिल भी बना देंगे। बाद मरतब यह होता है कि अब ये काबिल तो नहीं है, नेक तो बन गया है लेकिन अब वो काबिल इसलाह करने के लिए वो है नहीं, लेकिन वो बाद बुजुर्गों का रंग होता है कि बोले नहीं उसको दे देते हैं तो खुद ही रगड़े खाकर अल्लाह उसको अंदर वो इस्तेदाद पैदा कर लेंगे, तो अल्लाह ताला उसको काबिल भी बना। लेकिन हमारे हजरत ये खतरा मोल नहीं लेते। जो पक्के होते हैं जैसे हजरत थानवी ऐसा नहीं लेते, चलो दे दो बाद में बन जाएंगे, नहीं। बाजे मशाइख ऐसा करते हैं जो खिलाफत जल्दी देते हैं, उसकी वजह यह होती है कि इन्हें खुद बन जाएगा, लेकिन बाजे मशाइख नहीं, जब तक हमें इत्मीनान न हो नहीं देते। और हमारे हजरत ये कहते हैं कि जब तक इत्मीनान नहीं हो जाएगा उस वक्त तक ये खतरा मोल नहीं लेते, यानी इस खतरे को नहीं करते। हो सकता है वो बने भी, हो सकता है ना बने, हो सकता है उसका नफ्स उसको मार भी दे, और होता है बाद मरता हुस्ने जन की बिना पर बाजों को दी फिर बाद में परेशान हुए, बाजों को दी और बाद में परेशान हुए। उस पर भी मेरे पर एक आया था फोन के किसी को इस तरीके से दिया और फिर वहां से परेशानी हुई और मुझे पूछने लगे क्या करना है। मैंने बताया, मैंने कहा जिसको आपने दिया है उसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, उसके अंदर थोड़ा और रगड़ने की जरूरत थी, लेकिन उसने जन की बुनियाद पर दे देते हैं फिर उनको आता भी है। तो ऐसा होता है اس لیے کہ اگر کسی نے یہ اصول تو یاد کر لیا, کسی نے یہ اصول تو یاد کر لیا کہ فلاں چیز محمود ہے اور فلاں چیز مذموم ہے, تو بس وہ ہر جگہ یہ اصول چلائے گا. حالانکہ اتنی بات کافی نہیں, بلکہ ایک آنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے. یاد رکھو, آنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے. بھائی شریعت تو بہت بڑی ہے, اس آنے والوں کو کوئی ایسا آسان بتاؤ جس کی طبیعت کے چلنے کے لیے آسان ہو تو بتا دو. تو طبیعت کو دیکھ کر اس کو اصول بتایا جائے گا. بھائی ہر ایک کو مراقبہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی ترقی مراقبے سے نہیں ہوتی, ان کو دوسرے راستے سے ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے قصہ کہ جو ان کے استاد کے پاس کا ایک گاؤں کا رہنے والا آیا, جو بھینس وغیرہ بیل وغیرہ جو چراتے تھے اس کو پالتے تھے, اب اس دیہاتی کو کچھ پتا نہیں. اب وہ آ گئے, اب وہ ان کو کہیں گے بھائی تم مراقبہ کرو اور اللہ اللہ کر رہا ہے, تب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس کو کیا مراقبہ دیا پتا ہے؟ اس کو کہا تم بھینس کا مراقبہ کرو. اب وہی اس کے لیے آسان ہے کیونکہ کام ہی اس کا وہی ہے. بےچارہ بیٹھ کر بھینس کا مراقبہ کرتا رہا گھنٹوں تک, کرتے کرتے یہاں تک کہ اب شیخ نے دیکھا کہ کتنا پہنچا ہے تو اس کو بلایا کہ بھائی ادھر آؤ. تو جب اندر آ رہا ہے تو بولے اب دروازے سے اندر آ نہیں رہا, کیوں نہیں آ رہے؟ بولے سینگ اٹک رہے. یعنی مراقبہ کرتے کرتے خود بھینس بن گیا خود بھینس بن گیا, اور اس کے تصور میں اتنا بھینس آ گئی کہ اب وہ اس کے سنگ بھی اٹک رہے. تو پھر حضرت نے کہا کہ ہاں اب اس کے اندر استعداد پیدا ہو گئی ہے, کہا اب اس بھینس کو ذبح کریں گے. کیونکہ ایک اس کو لانا تھا نا قریب کے لیے, اس کے اندر وہ استعداد پیدا ہو گئی تو اس کو وہاں سے لایا. پھر اس کے بعد اس کو اللہ کا تصور دیا, پھر اللہ کی محبت بٹھائی. تو اب دیکھو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ آنے والے کو, حضرت نے اس کو جواب کیسا دیا مرید کو, کہا میں بے چین ہو جاؤ. تو کہا دعا کرو بے چینی میں بھی چین آ جائے. تو یہ ہے, اب یہ حکیم اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اب مجھے اس کو کس طریقے سے لانا ہے. تو الگ الگ راستے ہوتے ہیں, جیسے اس سے پہلے بھی ہمارے کئی درس گئے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے انسان کے سانس ہے اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. تو کوئی شکر کے راستے سے جا رہا ہے, کوئی صبر کے راستے سے جا رہا ہے, کوئی مجاہدے کے راستے سے جا رہا ہے, کوئی نعمتوں کے راستے سے جا رہا ہے, اللہ تک تو دو سب پہنچ رہے ہیں. تو بس یہی چیز ہے کہ یہ حکمت ہونی چاہیے, اور یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں پھر جب انسان شروع کرتا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے تم اس کو کرو, یہ چیز بری اس کو چھوڑ دو. اتنا معلوم ہونا کافی نہیں ہے, پھر وہ ہر ایک علاج کے لیے آئے گا, اس کو کہ بھائی تم یہ کام کرو, اس کو کہ یہ کام مت کرو, یہ حرام ہے, ختم. اس سے نہیں ہوتا ہے. بعض جائز کام بھی چھڑائے جاتے ہیں. تو بس وہ ہر جگہ یہ اصول چلائے گا. حالانکہ اتنی بات کافی نہیں, بلکہ آنے والے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں. لہذا دوسروں کی اصلاح کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم نیک تو بن گئے ہو, لیکن اب دوسروں کی اصلاح نہیں کرنا. اس لیے جماعتوں میں جانے والے کو بھی کہتے تم نیک تو بن جاؤ, لیکن تم فتوا دینے والے مت بن جاؤ. بھائی یہ جائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اور یہ تم یہ کر رہے. تم بھائی کیوں, تم خود اپنے اصلاح کے لیے نکلے ہو, تم دوسروں کو کیوں اصلاح کر رہے؟ جماعت میں نکلنے کے باوجود بھی ایک ساتھی دوسرے ساتھی کی اصلاح نہ کرے. بھائی ایک ساتھی اپنے اصول پر چل رہا ہے, دوسرا توڑ رہا ہے, تو وہ اس کو نہ کہے دیکھو یہ اصول. نہیں بھائی, تم ابھی سے کیوں مصلح بنتے ہو؟ وہ امیر کا کام ہے, وہ امیر جانے گا کہ اس کو مجھے کیسے لینا ہے. اب امیر کی اصلاح تو ہوئی, امیر بھی نیا ساتھی ہوتا ہے, لیکن جب مشورے سے نیک لوگوں نے اس کو اپنی جماعت کا امیر بنا کر بھیج دیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس امیر کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ ان ساتھیوں کو اسے چلانا ہے, یہ بات کرنی ہے. اور اگر امیر اللہ کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت زبردست اصلاح فرماتے ہیں, براہ راست کرتے ہیں, اس کے دل میں ڈالتے ہیں, اگر متوجہ رہے اور اللہ سے لیتا رہے. تو تو خلافت کا خیال بدترین حجاب ہے، یاد رکھو. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھی ذرا امیر بنوں، ہے نا، بہت سی جگہ پر بیٹھتے تو بولے میں بھی بن جاؤں، بہت سی جگہ ہوتے لاؤ بھائی اب میں نے تو پڑھ لیا ہے، میں نے مدرسہ یعنی میں نے تو ابھی فلان آپا سے فلان مولانا سے قرآن، لاؤ میں بھی قرآن پڑھانے بیٹھ جاؤ. دیکھو قرآن پڑھ تو لیا ہے، اب تم تو پڑھ سکتے ہو، لیکن تمہیں اگر دوسروں کو پڑھانا ہے تو فرمایا جن سے تم نے پڑھا ہے ان سے اجازت لے لوں گے تو اللہ کی مدد شامل ہاتھ رہے حال رہے گی، اور اگر اجازت نہیں لی ہے، قرآن خود نے پڑھا ہے اور پڑھانا شروع کر دیا ہے، تو قرآن کے الفاظ تو پڑھا دوں گے لیکن قرآن کی جو نورانیت اجازت کے ساتھ جو سلسلہ ملتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ نہیں ملے گا، وہ نہیں ملتا ہے. بس یہ محرومی ہوتی ہے. اس لیے آج ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی کہاں یہ کون قرآن تھا، ہر ایک سے پڑھ لو. بھائی ہر ایک سے پڑھ کر فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر علاج بھی تو ہر ایک سے کرا لو. جس نے ڈاکٹر حکومت سے سرٹیفکیٹ نہیں لی ہے اس نے بھی دواخانہ کھول دیا تو اسے علاج کراؤں گے آپ، پتا چل جائے گا تو آپ بھاگ جاؤں گے، بولے نہیں نہیں نہیں. آپ ہمیشہ ورکر بھی ایسا ڈھونڈتے ہو جس کے پاس حکومت کی کچھ پڑھائی لکھائی کی سرٹیفکیٹ، وہاں بولے یار بھی ٹھیک ہے. ہاں ابھی آج کل تو گڈ کانٹیکٹ بھی مانگ رہے ہیں، بولے تمہارا ریکارڈ کیسا ہے. تو کیا اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھی ایسے ہی لے لیا کسی نے قرآن پڑھ کر کہیں سے بھی آئے گا چلو تم بھی پڑھا دو؟ ارے اس کے لیے بھی تو چاہیے، اس کے استاد کا بھی تو گڈ کانٹیکٹ چاہیے. تو اس طریقے سے ہے کہ اس کے اندر بھی اجازتیں ہوتی. اس لیے ایک عالم جو بنتا ہے اس کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، استاد اجازت دیتے ہیں، بولے اب تم حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھا سکتے ہو، قرآن پڑھا سکتے ہو، تفسیر پڑھا سکتے ہو، سب اجازت مل جاتی ہے. اس کے بعد کوئی انسان قرآن میں لگ جاتا ہے، کوئی حدیث میں لگتا ہے، کوئی اور چیزوں میں لگتا ہے، لگ جاتے ہیں، اجازت ملتی. تو اب بزرگوں کی دعائیں ان کے ساتھ میں ہوتی، اور کوئی اگر پانچ سال چھ سال مدرسے میں پڑھا، حدیث وغیرہ سب پڑھا لیکن اجازت نہیں ملی اور مدرسہ چھوڑ دیا، اب جا کے پڑھانے بیٹھ گیا، اب لوگ کہتے بلکہ باقاعدہ پھر کہتے عالم 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 شروع کر دیتے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، مولانا نہیں ہے. کیا مولانا کی شکل بن گیا تو عالم بنا دیا؟ تو ڈاکٹر کی شکل بن کے سب کو ڈاکٹر کیوں نہیں کہتے؟ اس ڈاکٹر کی شکل میں تو بہت سارے گھوم رہے ہوتے ہیں ٹائی وائی لگا کر، تو اس کو بھی بھائی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر صاحب، کوئی نہیں کہتا. لیکن ایک عالم ہے، ایک آدمی ہے جس نے تھوڑا سا شلوار قمیص پہن لیا اور امامہ باندھے تو کہتے مولانا مولانا مولانا. یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کو یہی پتا نہیں ہو کہ مولانا کس کو کہا جاتا ہے. اس نے تو محنت کی ہوتی ہے، مجاہدہ کیا ہوتا ہے، استادوں کی اجازت ہوتی ہے، اور آج تو ہر ایک کو مولانا کر دیا ہے. کسی نے حدیث سے کتاب نہیں پڑھی، تھوڑی بہت عربی جانتا ہے تو اس کو بھی مولانا کہہ دیا. جی تو بتا رہے تھے خلافت کا خیال بدترین حجاب ہے. حضرت والا نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شیخ کے پاس علاج کے لیے جاؤ، جب کسی شیخ کے پاس علاج کے لیے جاؤ تو بس اپنے علاج کی طرف متوجہ رہو. یاد رکھو جب علاج کے لیے کسی شیخ کے پاس گئے ہیں، آج لوگ علاج کے لیے تو آتے نہیں، کس کے لیے آتے ہیں؟ پریشان ہوں شیخ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے، تو ختم اپنا کام ہو گیا، پک جاؤ پھر. تو مرید آیا تو تھا، وہ شیخ کو بھی پتا ہوتا ہے نا، مرید جب 420 ہوتا ہے تو شیخ بھی تو 840 ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فراست دیتے، وہ چاہے بولتا نہیں ہے لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ مرید آیا ہے. پریشان ہو کر کیوں آیا ہے؟ کہ ذرا سا اپنے کچھ کام اٹک گئے ہیں، تو چلو تھوڑی بہت ان کے پاس بیٹھیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، اور پھر جب اپنا کام بن جائے گا تو پھر کون جانتا ہے. آج کل اسی لیے لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے کا ملنا بھی اپنی غرض کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ملنا نہیں ہوتا ہے. ارے ہفتہ واری تعلیموں میں بھی اپنے اغراض کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں آتے، اللہ کے لیے آؤ. تو فرمایا دیکھو جب شیخ کے پاس علاج کے لیے جاؤ تو نیت علاج کی ہو، اس فکر میں مت رہو کہ فلاں درجہ مجھے حاصل ہو جائے، یہ فکر میں مت رہو کہ میں شیخ کے پاس جاؤں گا، یوں ذکر کروں گا، میں بھی ایسا بڑھوں گا اور پھر میں بھی اپنے دوسروں کو، یہ فکر کر کے مت جاؤ فلاں مقام حاصل ہو جائے، بلکہ شیخ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی نگرانی میں نتائج اور ثمرات سے بے فکر ہو کر، دیکھو شیخ کے حکم کی تعمیل، جو بتایا اس پر عمل کرو، دوسرا اس کی نگرانی میں، اور تیسری بات یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کا پھل، اس کا نتیجہ مت دیکھو کہ مجھے کیا فائدہ ہوا، اس سے بے فکر ہو جاؤ، نتائج اور ثمرات سے بے فکر ہو کر عمل کرتے رہو. تو بعض لوگ جب کسی شیخ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں تو ان کے حاشے خیال میں یہ بات رہتی ہے، ان کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ شیخ مجھے کسی وقت خلافت دے دے گا. بازے جو آتے ہیں نا تو وہ خلافت لینے کے لیے آتے ہیں کہ مجھے کبھی نہ کبھی تو دے گا، پانچ چھ سال تک رہوں گا. تو پہلے ہی دن آئے ہیں خلافت کی نیت کر کے آئے ہیں، اصلاح تو بعد میں ہے، خلافت پہلے نیت ہے. یہ خیال اصلاح کے راستے میں بدترین حجاب ہے. اگر یہ خیال کر کے آئے ہیں تو یہ بہت بڑا حجاب ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اس خیال کے ہوتے ہوئے کبھی اصلاح مکمل ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اصلاح کا امکان ہی نہیں. اس لیے کہ اس صورت میں اپنی اصلاح کرانے کی نیت میں اخلاص ہی نہیں، بلکہ نیت یہ ہے کہ خاص منصب حاصل ہو جائے، گویا کہ اللہ کے لیے شیخ سے تعلق قائم نہیں کیا. اللہ کے لیے شیخ سے تعلق قائم نہیں کیا بلکہ خلافت لینے کے لیے کا تعلق قائم کیا، تو نیت میں گڑبڑ ہوگی. ارے بہت سے لوگ مدرسہ جو پڑھتے ہیں اور کچھ تو تھوڑا سا علم جو پڑھتے ہیں وہ صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے پڑھانے بیٹھ جانا ہے. ارے نہیں، علم اس لیے پڑھنا ہے تاکہ میرے اعمال درست ہو جائے، میرے روزے درست ہو جائے، میری نمازیں درست ہو جائے، میرا کھانا پینا درست ہو جائے، میرا کاروبار درست ہو جائے، میری میاں بیوی کی زندگی میری درست ہو جائے. علم اس لیے پڑھنا ہے. آج لوگ اس لیے علم پڑھتے، علم پڑھتے بول جا کے پڑھانا ہے، قرآن یہاں سیکھا وہاں جا کے پڑھائیں گے، یا تجوید سیکھی وہاں جا کے سکھانا ہے. ارے بابا، تو آئے ہیں بڑا بننے کے لیے، آئے نہیں ہے کہ میری قرآن اور میری نماز صحیح ہو جائے، آئے ہے کہ یہاں اس آپا کے پاس ذرا تجوید کے اصول زیادہ ملتے ہیں، وہاں جا کے میں پڑھانے بیٹھوں گی، وہاں جا کے میں ان کو سکھاؤں گی تو میرا نمبر زیادہ اعلیٰ آئے گا، میرے اسٹوڈنٹ کی تعریف ہوگی. جی، تو اس لیے دیکھو پڑھانے کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان پڑھ رہا ہے بس اس کے لیے. اس لیے بہت سے لوگ آتے ہیں، ایک سال دو سال تھوڑا بہت پڑھا اور جا کے پھر شروع کر دیتا اپنا مدرسہ شروع کر دیتا. ارے بابا، پڑھنا اس لیے ہے تاکہ میری زندگی درست ہو جائے، اور اپنی زندگی میں کچھ نہیں ہوا، وہی کہ وہی زندگی جو تھی. تو بڑا بننے کا شوق پہلے سے ہے، کسی کو خلیفہ بننے کا، کسی کو استاد بننے کا، تو یہ بہت شوق ہے. یہ سب ذمہ داری کا کام، یاد رکھو پڑھانا بھی ذمہ داری کا کام ہے. کوئی اسٹوڈنٹ تمہارا بنا ہے، یہ امانت ہے. امانت کس نیت سے پڑھا رہے ہو، اس کی کیا اصلاح کرنی ہے. خالی الفاظ پڑھانا کام نہیں ہے، اس کی تربیت کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں تم نے سیکھی نہیں ہوتی، ادھورے ہو کر نکل گئے، اس لیے کامل بنو. تو گویا کہ بات ختم ہو رہی، راست یہ بات پورا کرتا ہوں. تو اس خیال کے ہوتے ہوئے کبھی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ نیت ہے کہ خاص منصب حاصل ہو جائے، گویا کہ اللہ کے لیے شیخ سے تعلق قائم نہیں کیا، اپنی اصلاح میں طلب صادق نہیں تھی. اور جب طلب صادق نہیں ہوتی اور اللہ کے لیے شیخ سے تعلق قائم نہیں ہوتا تو شیخ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. لہذا جب کبھی شیخ کے پاس جاؤ تو اس خیال سے ذہن کو خالی کر کے جاؤ، صرف اپنی اصلاح کی غرض سے جاؤ. نہ کوئی خاص درجہ حاصل کرنا مقصود ہو، نہ کوئی مقام حاصل کرنا مقصود ہو. یاد رکھو کچھ نہیں، خالص ہو کر جو ملے گا بس وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تو یاد رکھو، ان سے پوچھو بھی، شیخ سے اگر کوئی بات پوچھنا بھی ہے تو پوچھنے میں بھی یہ مخصوص جواب ملے گا یہ سمجھ کر مت پوچھو، بلکہ شیخ کے دل میں اللہ جو بات ڈالے گا وہ مجھے جو بتائیں گے اور میں اس پر عمل کروں گا. اگر عمل کرنے کی استعداد نہیں ہے تو پوچھو مت شیخ سے. آج تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں شیخ سے اور پھر شیخ کے بھی شیخ بنتے ہیں. جی وہ ایسا ہے ویسا ہے. ارے بابا، جب تمہارے پاس اتنی استعداد ہے تو پوچھا کیوں ہم سے؟ تو اس لیے بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھے یہ بہت اہم اصول تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نیک بننے کے لیے پھر توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے ہمیں نیک بنائے، اور ہم علم بھی پڑھے تو ہمارے اعمال کو درست کرنے کے لیے، ہماری معاشرت اور اخلاق کو درست کرنے کے لیے ہم علم پڑھے، اور باقی اس کے بعد اللہ تعالی ہم سے کام لے گا وہ اور بات ہے، لیکن پہلے سے ہی نیت کر کے نہ پڑھے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.